السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. دیکھیے کل کا ایک تجربہ میں بتانا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ اقبال ندوی صاحب ہمارے روزانہ آتے ہیں 2 بجے اور 1 بجے تک ہم لوگ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہیں. تو کل وہ حسب معمول جب 9 بجے آئے تو اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا. میں نے کہا کہ ہمارے مشن میں سارے جو تاریخ کے کردار ہیں وہ سب دہرائے جا رہے ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے. تاریخ انبیاء کے جو مختلف کردار ہیں وہ سب ہمارے مشن میں اللہ کے عجیب و غریب معاملہ ہیں, وہ سب دہرائے جا رہے ہیں. تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ اقبال ندوی صاحب ہمارے مشن میں سلمان فارسی کے تاریخ کو دہرا رہے ہیں. سلمان فارسی پیدا ہوئے فارس میں, فارس کے ایک شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے, پھر وہ مدینہ آئے. اس کی پورا ایک قصہ ہے. ایسے ہی اقبال ندوی صاحب جارڈن میں تھے, پھر وہ دلی آئے اور ہم سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس کو سوچتے ہوئے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی. ایک کلو ملا یہاں, ایک کلو ملا جس کو جب میں نے ایلابریٹ کیا تو ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی. بات یہ کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ایک ہی شخص تھا جو ایران میں پیدا ہوا, اصفہان کے شہر میں مجوسی تھا وہ. پھر وہ مختلف حالات کے تحت, تقریباً مختلف حالات کے تحت وہ مدینہ پہنچا. پھر مدینہ میں اس نے اسلام قبول کیا اور وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی وہ زندہ رہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو لائے تھے مدینہ ایک بہت بڑی نذیر سٹ کرنے کے لیے. جیسے آپ یوسف کو لے گئے تھے اللہ تعالیٰ کام سے فلسطین, کام سے مصر, وہ بھی ایک بہت بڑی نذیر سٹ کرنا تھا. تو سلمان فارسی بھی آئے, لائے گئے ایران سے مدینہ ایک بہت بڑی نذیر سٹ کرنے کے. وہ نذیر کیا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا کتابوں میں کہ غزوہ خندق میں ایسا ہوا تھا کہ قریش نے مختلف قبائل سے 10,000 جنگجو افراد تیار کیے اور مدینہ پر حملے کے لیے روانہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جانتے ہیں کہ تفقد کا نظام تھا, آج کل کے زبان میں انٹیلیجنس کا نظام. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں سے 10,000 کا طاقتور لشکر چلا رہا ہے. تو اس وقت 5 ہجری میں مسلمانوں کی ایک پوشن نہیں تھی مدینے کے جو مسلمان تھے, تو وہ 10,000 کے لشکر سے جنگی مقابلہ کر سکے. یہ بہت زیادہ ان ایکول تھا, یہ بہت زیادہ ڈسپیریٹی تھی دونوں میں. ڈسپیریٹی ایک حد تک آپ کور کر سکتے ہیں, بہت زیادہ ہو تو آپ نہیں کور کر سکتے. تو رسول اللہ نے صحابہ کو جمع کیا اور حسب معمول آپ نے کہا اشیرو علیہ ایہا الناس, اس صورت حال میں ہم کیا کریں. تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہیں. سلمان فارسی نے ایک بات کہی جس کو رسول اللہ نے فوراً ایکسپٹ کر کے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے, یہ صحیح رائے ہے. سلمان فارسی نے کہا کہ ہم نے ایران میں دیکھا ہے, ایران کے بادشاہ جب چاہتے ہیں کہ دشمن سے مڑ بھیڑ نہ کریں, لڑائی کو اوائڈ کریں, تو وہ خندق کھودتے ہیں, اپنے اور دشمن کے بیچ میں خندق کھول دیتے ہیں تاکہ وہ اقدام کر کے تک پہنچ ہی نہ سکے اور لڑائی کی نوبت نہ آئے. تو آپ نے فوراً اس کو مان لیا اور تمام یعنی آپ نے کار افراد جو مدینے کے تھے انکلوڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ لگ گئے اس میں خندق کھودنے میں, اور رات دن کر کے 6 دن کے اندر خندق کھود ڈالی. مدینے کی جو جغرافیہ پوزیشن یہ تھی کہ 3 طرف سے مدینہ ایسا تھا کہ وہاں کوئی دشمن پینٹریٹ نہیں کر سکتا تھا, ایک ہی طرف سے پینٹریٹ کر سکتا تھا, کیونکہ 3 طرف کیا تھا, یعنی باغات تھے کھجوروں کے اور پہاڑی تھی, تو پہاڑی اور گھنے باغات کی وجہ سے 3 جانب سے مدینے میں پینٹریٹ کرنا ممکن نہیں تھا دشمن قدیم زمانے میں. تو ایک طرف کھلا ہوا تھا, جس طرف کھلا ہوا تھا اس طرف خندق کھودی گئی تھی. تو یہ میں نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے, اس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں بفر. تو بفر کو عربی میں کہتے ہیں حاجز بن شین. بفر اردو میں کہیں گے آڑ. تو اپنے اور دشمن کے درمیان آڑ قائم کر لینا, بفر قائم کر لینا, یہ ایک اسٹریٹجی ہے, یہ جنگی پالیسی ہے کہ دو بڑے اسٹیٹ اپنے بیچ میں ایک بفر قائم کر لیں تاکہ ٹکراؤ تو نہ بدلا آئے. تو میں نے کہا کہ یہ ہماری کتابوں صرف ایک واقعے کے طور پر ذکر ہوتا ہے, اس کا ایک غزوہ خندق کے طور پر, غزوہ خندق کے ایک جز کے طور پر ذکر ہوتا ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہے. یہ زندگی کا ایک یونیورسل پرنسپل ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ سلمان فارسی کو لائے تھے وہاں. جس طرح حضرت یوسف کا مصر جانا زندگی کا ایک یونیورسل پرنسپل کی تذکرہ قائم کرنے کے لیے تھا, اسی طرح سلمان فارسی کا مدینہ آنا زندگی کے ایک یونیورسل پرنسپل کی نظیر قائم کرنا تھا. وہ نظیر یہ تھی کہ یہ ہر ایک کو درکار ہے, فرد کو بھی گروپ کو بھی, کہ اس کے اور رائیول گروپ کے درمیان جس جو پوٹینشیلی آپ کا واقعتا رائیول ہے یا پوٹینشیل رائیول ہے, اس کے آپ کے بیچ میں ایک ڈسٹینس بنا لیں, ڈسٹینس اور سفر عاجز, تاکہ آپ اسموتھلی اپنا کام کر سکیں. یہ ایک بہت بڑی وزڈم ہے, وزڈم. اور دیکھیں قرآن میں اس وزڈم کو اپنے انداز سے بتا دیا گیا, اس کو بھی لوگ سمجھ نہیں پائے. قرآن میں دیکھیں دو جگہ برزخ کا لفظ ہے, سورہ اس میں سورہ الرحمن میں اور سورہ میں فرقان میں, الفرقان میں, دو دریاؤں کے درمیان برزخ ہوتی ہے, ادھر میٹھا پانی ادھر کھاری پانی, نامہ برزخ لا بغیان. تو یہ کیا ہے, دو دریا آپس میں ایک بفر بنا لیتے ہیں, ایک برزخ بنا لیتے ہیں, وہ الگ بہ رہا ہے وہ الگ بہ رہا ہے. اب جدید سائنس میں یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ دراصل بفر جو ہے دریاؤں کے درمیان اس لیے ہوتا ہے کہ پانی کا ایک اصول ہے جو کہتے ہیں سرفیس ٹینشن, پانی کا اور ہر لکوڈ کا سرفیس ٹینشن, یعنی سطح پر ایک بہت ہی یعنی ناقابل بشادہ لیئر بن جاتی ہے, वो लेयर की वजह से एक चीज दूसरी चीज मिल नहीं पाती, कहते हैं सरफेस टेंशन। इसी सरफेस टेंशन को कुरान में बरसख पा गया। आप जानते हैं कि कुरान में एक 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 हिकमत की बात यह है कि फितरत को कुरान ने बतौर नमूना पेश किया। फितरत में अल्लाह ताला ने जो निजाम काम कर रखा है वो इंसान के लिए एक नमूना है। तौर तो पर देखिए कुरान में है कि वो सितारों और सैयारों के बारे में कि हर एक अपने अपने दायरे में घूमता है और दूसरे को वो टच नहीं करता। कुल्लुन फी फलकी यसबहून, कुल्लुन फी फलकी यसबहून, ये क्या है? ये एक हिकमत है, यानी सितारों और सैयारों में जो हिकमत है आदि सतह पर, वो आपको अपने अंदर पैदा करना है कि अपने दायरे में आप रहें, दूसरा अपने दायरे में रहे, अपने अपने दायरे में आप एक्टिविटी आप जारी करें, यानी आप उनके उसमें मुदाखलत करें, वो आपको मुदाखलत करें, ये फितरत के खिलाफ है। बहुत बड़ी हिकमत ये है। ऐसी देखिए कुरान में है कि मसल कलम बतिन कशायतिन और ये बतिन, ईमान की मिसाल कलम ईमान की मिसाल दी गई है दरख्त। तो दरख्त की सिफत खास ये है जो किसी और चीज में नहीं होती, तो ग्रो करता है, ग्रो करता है, एक नुकता आगाज से चल करके नुकते इंतहा तक पहुंचता है। एक बीज होता है, एक छोटा सा एक सैपलिंग होती है, वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती है। तो ईमान इसी तरह ऐसी चीज है जिसको ग्रो करना चाहिए, बढ़ते बढ़ते सारे कानात को समेट लेता है ईमान बढ़ते बढ़ते। तो ये नेचर में मिसाल है कि इसी तरह से ईमान को ज्यादा ईमान पैदा करो अपने अंदर। तो यही यही चीज यहाँ पे बरज़ख वाले मामले में अल्लाह ताला ने दो दरियाओं में सरफेस टेंशन के जरिए बरज़ख कायम किया और दोनों एक दूसरे से जुड़ा होकर के रवा होते हैं। तो इसी तरह इंसान को चाहिए कि वो एक जब मुख्तलिफ टेस्ट है, मुख्तलिफ इंटरेस्ट है, मुख्तलिफ अपने अपने अंदाज की एक्टिविटीज हैं, लाजमन एक दूसरे के दरमियान डिफरेंसेस आएंगे। उस डिफरेंसेस से आप अगर उलझे तो कोई काम ना मैं करूँगा ना आप कर पाएंगे, तो उसकी एक हम आप एक बरख कायम कर लें, आप अपने दायरे में, मैं अपने दायरे में रहूँ। तो यह एक बहुत बड़ी यानी हिकमत हयात है। इसका ताल्लुक सिर्फ एक गजबा से नहीं है, एक किसी खास मौके से नहीं है, पूरी जिंदगी से, यहाँ तक कि मियाँ बीवी के दरमियान, बाप बेटे के दरमियान, खानदान में, समाज में, नेशन में, हर जगह इंटरनेशनल लाइफ में, हर जगह सरकार है ये हिकमत कि लोग अपने दूसरे के दरमियान एक बरज़ख, एक और एक हाजिज कायम कर लें, एक बफर कायम कर लें, ताकि स्मूथ तौर पर आप अपना काम जारी रख सकें। तो ये एक बहुत बड़ी हिकमत है। इस हिकमत को की नज़ीर कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने सलमान फारसी को भेजा, क्योंकि ये हिकमत किसी अरब के जरिए नहीं हो सकती थी। आप जानते हैं कि जब 10,000 का लश्कर जो आ रहा था वहां से, तो सरदार थे अबू सुफियान। तो जब अबू सुफियान सरदार को लेकर पहुंचे मदीने के सरहद पर और देखा कि खंदक खुदी हुई है, तो किताबों में आता है कि अबू सुफियान ने कहा कि वल्लाह इन्ना लमकीदा मां कातिल अरब तकीदा, खुदा की कसम ये तो ऐसी तदवीर है जिसको अरब जानते भी नहीं थे। तो अबू सुफियान एक टॉप के सरदार थे, वहां के एक टॉप पर्सनालिटी थी, वो बेखबर है इस तदवीर से। گویا سارا عرب اس بات سے بےخبر تھا کہ ایک بفر قائم کیا جاتا ہے, بفر قائم کر کے ٹکراؤ کا عمل کیا جاتا ہے, اسے بے خبر تھا وہ. اب جانتے ہیں کہ وہ زمانے میں عرب جو تھا ٹرائبل ایج میں تھا, بس لڑنا پھرنا, کوئی بات رہتی ہوئی لڑ دے, ایک بات ہوئی لڑ گئے, ایک بات ہوئی لڑ گئے. جسے مسر سالی کا ایک شعر ہے کہ بکرا و تغلب کے بام لڑائی, کبھی جس نے آدھی انہوں نے گنوائی. تو اب اس کا لکھا یا اسمائی نے گھڑ دوڑ میں چھینک کسی کسی نے, ایک معمولی واقعہ پیش آ گیا اور 50 برس سے لڑ رہے. عرب لوگ جو ہیں جن سے کہ نکل کر صحابہ آئے تھے اور انصار مہاجر انصار دونوں انہیں عربوں سے نکل کر آئے تھے, تو وہ اس حکمت حیات سے بے خبر تھے. جو ایرانی لوگ جو تھے اس وقت بہت ہی ڈیولپڈ تہذیب تھی, وہ جس کو کہتے ہیں ساسانی امپائر. ساسانی امپائر جو تھی بہت ہی ڈیولپڈ تہذیب تھی, ان کا بہت چیزیں ڈیولپ ہوئی تھیں. ان میں سے ایک تھی بفر کی پالیسی. تو اللہ تعالیٰ ایک وہاں سے ایک انسان کو لائے مدینہ, تاکہ عرب جو ناشنا تھے اس حکمت حیات سے کو بتایا جائے. یس, تو یہ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ مسلمان آج بھی بے خبر ہیں اس سے, کیونکہ اس واقعے کو صرف خندق کا واقعہ سمجھتے. یعنی 1400 سال سے بھی زیادہ گزر گئے اس واقعے کو, لیکن مسلمان آج تک بے خبر ہیں. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. دیکھیے, مصر میں شاہ فاروق کا دور جب ختم ہوا اور فوجی حکومت وہاں قائم ہو گئی, تو اس زمانے میں شاہ فاروق کا دور ختم ہوا تھا طالباً 152 میں یاد نہیں آ رہا مجھے. تو اس کے بعد تمام ناصر جو فوجی جنرل تھے وہ حکومت پر آ گئے. تو انہی کے زمانے میں 1967 کی وار ہوئی, جس دیوان کا آتا ہے 6 دن کی کلائی ہوئی تھی, اس میں اسرائیل نے مصر کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا. اسی زمانے میں قبضہ بڑھایا تھا اس نے اسرائیل نے فلسطین میں اور مصر میں دونوں میں. تو یہ جب یہ کشیدگی پیدا ہوئی جس میں اسرائیل کے درمیان, اس وقت وہاں پر یونائٹیڈ نیشنز کی ایک فوج رہا کرتی تھی, جو کہتے ہیں پیس کیپنگ فورس کہتے تھے, پیس کیپنگ فورس, تاکہ دونوں کے درمیان لڑائی نہ ہونے پائے, اس کے لیے وہ ٹرین کیا تھا اقوام متحدہ نے, کہتے تھے پیس کیپنگ فورس. تو وہ سینا کے علاقے میں متعین ہوا کرتے تھے. تو جب ان کے دماغ میں آیا وہ کشیدگی کا دور جب آیا, تو جواد بن ناصر نے بہت ہی یعنی انوائز اسٹیپ لیا, بہت ہی انوائز, اقوام متحدہ کے پیس کیپنگ فورس کو کہہ دیا کہ آپ واپس جائیے, یعنی مصر جائیے واپس. آپ جب وہ چلے گئے تو آڑ ختم ہو گیا, بفر ختم ہو گیا, کیونکہ اسرائیل اور مصر کے درمیان تھا. اور اس کے بعد 1967 کی بار پیش آئی, اس میں بڑا حصہ کھو دیا عربوں نے اور اسرائیل نے قبل. تو یہ جو حکمت حیات ہے کہ اپنے اور رائیول کے درمیان ایک بفر قائم کر لو, ایک برزخ قائم کر لو, ایک حاجز قائم کر لو, آج بھی مسلمانی سے بخبر. اور اس کی میں ایک سال نہیں دیتا ہوں جو انڈیا میں بار بار پیش آ رہی ہے, ہزاروں بار پیش آ رہی ہے, اور کوئی لیڈر اس کو جانتا نہیں. دیکھیے, انڈیا میں 1947 یعنی آزادی کے بعد بار بار رقابہ نے فساد ہوا ہے, پتہ کمدر رائٹس ہندو مسلم کے درمیان. 99% میں کیا ہوتا ہے کہ ہندو لوگ جلوس نکالتے ہیں, ان کا مذہبی جلوس ہے, یعنی مذہب کے مذہب میں بہت زیادہ جلوس وغیرہ جیتے ہیں تو جلوس نکالتے ہیں, رام نومی کے جلوس, گنیش چترتھی کے جلوس وغیرہ. تو جب وہ جلوس نکالتے ہیں تو ظاہر ہے کہیں محلہ بھی پڑتا ہے, اس میں آبادی پڑتی ہے, مسجد بھی ہوتی ہے وہاں. یہ لوگ نعرے لگاتے ہیں اور شورغل کرتے ہیں تو مسلمان بھڑک جاتے ہیں اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے فساد ہو جاتا ہے, بہت تباہی ہوتی ہے. تو دیکھیں قانون کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جب بھی جلوس نکلتا ہے تو وہاں پولیس بڑی تعداد موجود رہتی ہے, جو جلوس کے ساتھ چلتی رہتی ہے. جب بھی جلوس نکلتا ہے تو ہمیشہ وہاں ایک فوج ہوتی ہے, یونیورسٹی جیسے کہ مصر میں تھی, پیس کیپنگ فورس. تو ہر جلوس کے ساتھ ایک دستہ ہوتا ہے پولیس کا, اس بات کے لیے کہ مسلم اور ہندو میں ٹکراؤ نہ ہونے پائے. اب مسلمان کیا کرتے ہیں, اس رات کو سمجھتے نہیں, اس رات کو سمجھتے کہ جلوس کے موقع پر پولیس کی موجودگی ان کے لیے بفر ہے, برزخ ہے, ٹکراؤ نہ ہونے پائے, ایک آڑ ہے. تو مسلمان کیا کرتے ہیں, جاہل مسلمان گردوں نے تشولی تخنے کر کے مسلمانوں کو عقل سے محروم کر دیا. ساری ذمہ داری گردوں کے جوشیلی تقریر کرتے ہیں, جسے دلی میں ایک تقریر کی آئے تھا اخبار میں, تو مسلمان خود شہید ہو سکتا ہے لیکن مسجد کو شہید ہونا گوارا نہیں کر سکتا. وہ یہ کیا یہ بے معنی جوش دلانا ہے, کوئی سر نہ پہلے اس جوش کا. مسلمان خود شہید ہو سکتا ہے, مسجد کو شہید ہونا گوارا نہیں کر سکتا. وہ فلسطین میں عرب لوگ تقریر کرتے ہیں اسی قسم کی, ایک 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 مسلمان قربان ہو جائے گا مسجد اقصی کے لیے, اس کو تقریر کرتے ہیں. تو جوش سے بھر رکھا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ مسلمان پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلوس کا روٹ بدلو, وہ ہمارے محلے سے یا ہماری مسجد والے راستے سے نہ جانے پائے, یہ مانگ کرتے. تو یہ مانگ جو ہے دیکھیے غیر دستوری ہے, غیر قانونی ہے, روڈ پبلک کی ہوتی ہے, کسی حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم ادھر سے نہیں جا سکتے ادھر جانا پڑے گا, تم یہ حق نہیں ہے آپ کو. تو جس چیز کا پولیس کو رائٹ نہیں ہے, پولیس حق نہیں, اس کا اس کی مانگ کرتے ہیں مسلمان. تو ظاہر ہے کہ پولیس اس کی تعمیل نہیں کر پاتی, پولیس کی تعمیل نہیں کر پاتی. تو کیا ہوتا ہے, مسلمان غصہ ہوتے ہیں اور پولیس پر پتھراؤ کرتے ہیں. انویریبلی یہی ہو رہا ہے کہ جلوس نکلے گا اور مسلم علاقے میں پہنچے گا تو مسلمان مطالبہ کریں گے کہ جلوس کی روٹ بدلو, پولیس سے کہیں گے, پولیس والے کہیں گے بھائی یہ انتظامیہ سے اجازت لے کر کے چلا رہے ہیں, نکال دیں, جلوس سب کیسے بدلیں, ہماری طاقت سے باہر ایک روٹ بدل رہے ہیں. تو پولیس والے کہیں گے کہ تم ان کے سائڈ لے رہے ہو, نہیں وہ مسلمان کہیں گے کہ تم سائڈ لے رہے ہو ان کی. یہ مسلمان بات کو نہ سمجھ کر کے یہ کہیں گے کہ تم جلوس کی سائڈ لے رہے ہو اور غصہ ہو کر لگیں گے پتھراؤ کریں. اچھا اب جانتے کیا ہوتا ہے, جب مسلمان پولیس کو پتھراؤ کر کے پولیس کو غصہ کر لیتے ہیں تو پولیس انڈیفرنٹ رہتی ہے, انڈیفرنٹ. اب مسئلہ کیا ہے, اور ختم ہو جاتا ہے. اب پولیس والے جو ہے خود اپنے کو ہٹا لیتے ہیں, مینٹلی ہٹا لیتے ہیں, موجود تو رہتے ہیں لیکن ان کو کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی. تو اب مسئلہ, اس سے پہلے مسلمان تھا, اب مسئلہ اس طرح تھا کہ ادھر مسلمان ہیں ادھر ہندو ہیں, بیچ میں پولیس ہے بطور بفر کے, بطور حاجز کے. اب کیا ہوا, بفر ختم ہو گیا, اب ادھر مسلمان ادھر ہندو. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ہندو زیادہ اکثریت میں ہوتے ہیں, مسلمان کم ہوتے ہیں, اور ہندو زیادہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں, مسلمان کی پریپریشن کم ہوتا ہے, تو ہندو خوب مارتے ہیں ان کو. کا اس 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 راز کو جو قرآن میں برزخ کے نام پر ہے اور جو خندق کی شکل میں مدینہ کیا گیا تھا, جو آج ایک یعنی بفر پالیسی کا جاتا ہے, ان سب سے بالکل بے خبر اور جوشیری تقریریں کرتے ہیں. جوشیری تقریریں یہ ہے کہ حکمت حیات سے وہ سوال بے خبر ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سنڈے کلاس اب کیا ہوتی ہے. میں کہا سنڈے کلاس جو ہے وزڈم کلاس ہے, آپ اگر سنڈے کلاس میں نہیں آتے تو آپ وزڈم سے محروم ہیں. سنڈے کلاس ہماری جو ہے وہ وزڈم کلاس ہے, وہاں وزڈم بتائی جاتی ہے, حکمت بتائی جاتی ہے. تو مسلمان اس دور کے یہاں سے لے کر عرب سے لے کر عجم تک سب وزڈم سے محروم ہیں. وزڈم کا مطلب کیا ہے؟ وزڈم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قانون کے تحت دنیا کا نظام بنایا ہے اس قانون کو سمجھنا, اس قانون کی مطابقت کرتے ہوئے, قانون سے ہم آہنگی کرتے ہوئے اپنی پلاننگ کرنا. تو مسلمان جو ہیں وہ ساختہ طور پلاننگ کرتے ہیں, اپنے دماغ جو تصور رہ گیا اسی کو لے کر دوڑتے ہیں, اس کے یہ نہیں سوچتے کہ حالات کیا ہیں, تاریخ کیا کہہ رہی ہے, قانون فطرت کیا کہہ رہا ہے, کچھ نہیں. سوچتے ہیں کہ ہر جگہ وہ فیل ہوتے ہیں, ہر جگہ ناکام ہوتے ہیں, اور جب ناکام ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, شکایتیں کرتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب بات, یعنی سمجھ میں آئی کل اس میں اللہ تعالی نے حضرت یوسف کو کام سے نکال کر مصر پہنچایا تھا ایک حکیمانہ نذیر قائم کرنے کے لیے, حکیمانہ نذیر کہ اس طرح سے کام ہوتا ہے. اس سے بھی مسلمان بے خبر ہے. اس طریقے سے سلمان فارسی کو اللہ تعالیٰ نے ایران سے نکال کر مدینہ لائے, وہ بھی ایک حکیمانہ نذیر قائم کرنے کے لیے, ایک بہت ہی زبردست قسم کے حکیمانہ نذیر. اس سے مسلمان بے خبر ہے. نہ حضرت یوسف والی نذیر سے انہیں پتا ہے, نہ حضرت سلمان فارسی والی نذیر کو پتا ہے. تو یہ ہے مسلمانوں کی اصل مسئلہ. آپ کو میں تازہ مثال دیتا ہوں. ابھی انڈیا میں جو سو کالڈ آل انڈیا مسلم جماعتیں ہیں, کئی مسلم جماعتیں اپنے نام کے ساتھ آل انڈیا لگاتی ہیں, آل انڈیا, اس میں جماعت سائیں بھی شامل ہے, آل انڈیا فلا, آل انڈیا فلا, آل انڈیا فلا. ان جماعتوں نے برما کے سفیر کو خط لکھا. آپ جانتے ہیں کہ برما میں ارکان ایک علاقہ ہے جہاں کے مسلمانوں پر سو کال ظلم ہو رہا ہے, جو کہتے ہیں روہنگیا مسلمان. بعد کوئی اس پر مسلمانوں میں ہنگامہ جاری ہے کہ صاحب ظلم ہو رہا, ظلم ہو رہا, ظلم. یہ بدھسٹ جو ہے مسلمانوں کو مار رہے ہیں. تو ان لوگوں نے ان کو خط لکھا کہ اس کے بارے میں کہ اب برما کی حکومت اس میں مداخلت کرے. تو ارما کے سفیر نے اس کے جواب میں لکھا کہ اصل واقعہ جو ہے اس کو آپ لوگ سمجھیے. ارما کا جو سفیر جو ہے دلی میں جو ہے حکومت برما کا جو آج کل میانمار کہتے ہیں اس کا جو سفیر دلی میں ہے, اس نے خط میں لکھا اصل واقعہ اس طریقے سے ہے کہ تین مسلمانوں نے وہاں کی ایک بدھسٹ لڑکی سے ریپ کیا, گنگ ریپ, گینگ ریپ. ان تین مسلمانوں نے ایک بدھسٹ لڑکی پر گینگ ریپ کیا اور پھر اس کو مار ڈالا, کیونکہ اس طرح کے مجرمین کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ جا کے کہے گی پولیس سے تو ہم کو پکڑے گی پولیس, تو وہ گواہ بن جائے گی ہمارے خلاف. تو یہاں سے ٹریگر ہوا اور ظاہر کہ ایک بار بدھسٹ تو وہاں کمیونٹی اب غصہ ہو گئی اور پھر وہاں مار کاٹ شروع ہو گئی. اب دیکھیے کہ یہ جو جماعتیں سو کالڈ آل انڈیا مسلم جماعتیں یہاں کی, وہ سب آپ خاموش ہیں. یہ برما کی ऐसी जो इंडिया में है दिल्ली में, उसने इस खत कताबत को डाल दिया है इंटरनेट पर, आप भी देख सकते हैं। तो मुस्लिम जमातों का खत भी तो आप पढ़ सकते हैं आप, और बर्मा के सफीर का खत भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर मौजूद है। तो अब सवाल ये कि जब उसने इसकी वजाहत की तो आप क्या फर्ज था मुस्लिम जमातों का? वो चिल्लाते हैं कि अरे मुसलमानों गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है। यानी अल्लाह ताला ने देखिए बहुत के मौके पर मुसलमानों को रोका था, गलती तुम्हारी थी, गलती तुम्हारी थी, फसल तो वतन आजाद तौर पर लव हुनैन के मौके पर अल्लाह ने टोका था मुसलमानों को, हुनैन के मौके पर। कुरान में आयत है कि वयौम हुनैन इज अजबतकुम कसरतकुम। तो अगर ये लोग कुरान को मानते हैं और अपने को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले लोग चिल्लाते हैं, ये लोग चिल्लाते हैं मुसलमानों को गलती तुम्हारी थी, तो अपनी इसलाह होती, दाखिली एहतसाब, दाखिली मुहासबा पैदा होता और री असेसमेंट आता। अब क्या है मान ही नहीं रहे, उल्टी पर उल्टी सीधी बात तो बोल रहे हैं। ये मुसलमानों के अंदर एकदम बड़ा नाम नहीं है। मैंने एक साल जो मुसलमानी देखकर क्या उन्होंने पूछा आपके संडे क्लास क्या होती है, उनका विजडम क्लास होती है, आपको विजडम सीखना है तो सुनाइए। कुरान में देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार काम बताए गए हैं, चार काम। एक है अल हिकमा, अल हिकमा एक हिकमा का मतलब है विजडम। तो एक है रसूलुल्लाह ने आपको वही के जरिए जो आपके पास वही आई थी वो दिया आपको, और प्लस एक और चीज दी आपको विजडम। लेकिन विजडम से सारे ही लोग बेखबर हैं, माफ कीजिएगा मेरे इल्म के मुताबिक सारे उलमा विदाउट एनी एक्सेप्शन अल हिकमा से बेखबर है। फकीर तीन चीजों को कुछ ना कुछ जानते हैं, वो फकीर तीन चीजों को, लेकिन अल हिकमा से बिल्कुल बेखबर। अल हिकमा वो बड़ी चीज, वो चीज जो कुरान में खुद है कि यूत अल हिकमा फकरूत खैरन कसीरा, जो खैर कसीर से बेखबर है। तो ये बातें हैं जो आप लोगों को सोचना है और आप लोगों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना है, कि आपका मिशन है कि खुद भी अपने अंदर ये अलहिकमा, ये दानिशमंदी, ये विजडम पैदा करें और दूसरों को इससे बाखबर करें। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको आपको की तौफीक दे। मैं आप लोगों को जो सात आदमी समझता हूँ कि 22 साल को मिलाकर और जो 7 स्लीपर्स थे, तो मैं आपको उसी में समझता हूँ, उसको बाइबल में 7 स्लीपर्स कहा गया है। मैं आप लोगों को 7 अचीवर्स कहूँगा, मार्फत हुई आप लोग तो वो 7 स्लीपर्स थे, कोई मार्फत मिली थी कि एक काफ में गए थे वो, इससे उनको बाइबल में 7 स्लीपर्स कहा गया। आप लोग माशाल्लाह आपको मार्फत हुई तो आप 7 अचीवर्स हैं, 7 आरिफीन। तो अल्लाह ताला आप लोगों को कबूल फरमाए, आपके अंदर मजीद तरक्की हो और आप अपनी मार्फत में भी इजाफा कर सकें और दूसरों को भी बाखबर कर सकें हकीकत वाक़ से, ताकि इंसान जो है तो मौत के बाद जन्नत मिले। السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اس موضوع پر علماء نے اپنے تاثرات ظاہر کیے ہیں۔ جی مولانا، یہ جو بات ہو رہی تھی کہ اس مشن میں انبیاء کی تاریخ کو، صحابہ کی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، تو اپنے رول کو دریافت کرنے کے لیے کل بہترین عملی مثال تھی مولانا، جو آج تک کوئی جان نہیں سکے کہ یہ خندق کا معاملہ کیوں ہوا ہے آخر۔ تو یہ زندگی کا ایک عالمی اصول ملا مولانا۔ अपने दायरे में काम करना है, और खादी बफरिंग पॉलिसी अपनाना है।
जो आप लोग हैं, आपके
जी
जो मुखालिफिन हैं, उनके
जी
मुकाबले सकूत, सकूत
जी
का है, बफर है,
जी
आप उनसे जवाब सवाल करें तो
जी
इस बार बफर तोड़ दिया आपने,
जी
और सकूत अख्तियार कर लें तो
जी
अमितुल बात विश्वम्तान हो।
जी
इसका मतलब यही है कि
जी
अपने और बाजी के बीच में सकूत का बफर कायम कर लो।
जी
अतवर ने कहा था ना
जी
अमितुल बात विश्वम्तान हो,
जी
उसका लफ्ज बदल कर कहें तो मतलब ये होगा कि अपने और बातिल के बीच में सकूत
जी
का बफर कायम कर ले, ये हिकमत है। तो
सही बात है
आप लोग भी, आपके मुखालफी कुछ हैं
जी
उनके मुकाबले में अगर आप सकूत अख्तियार करते हैं तो आप बफर कायम हो गया। ठीक,
जी जी मैम बिल्कुल
ये हिकमत है, पकड़ी आप लोगों ने,
जी मैं अभी पकड़े मारा
ये
पकड़े मारा ना
बेस्ट पॉलिसी है। अल्लाह तआला ने इसके लिए जो तारीख को मैनेज किया अल्लाह तआला ने,
जी
तब ये नजीर कायम हुई। ठीक,
सही बात बिल्कुल मारा
पूरे तारीख को मैनेज किया, यानी
जी
मदीना के यहूद एक्टिव हुए, जाकर मक्का में उनको बहकाया, भड़काया, फिर उन्होंने सारे कवाल बताया, तब तो 10,000 लश्कर तैयार हुआ, यानी
सही बात
पूरे एक उन्होंने सारे अरब में एक एक अरब के साथ पूरे एक नेगेटिव प्लानिंग की, तब 10,000 लश्कर तैयार हुआ, घोड़े ऊँटों पर बढ़कर वहां चले, मदीने के सर तक पहुंचे। फिर उसके बाद अल्लाह तआला ने ईरान से उनको बुला रखा था, सलमान फारसी को, और वो उस मौके पर बचा दिया उन्होंने। तब उसके बाद खंदक का मामला हुआ, फिर पूरी तारीख को अल्लाह ताला ने मैनेज किया, तब एक नजीर कायम हुई, वो नजीर यूनिवर्सल नजीर है। पकड़े आपने इसी हिकमत को, पकड़ा आप लोगों ने,
पकड़ा मोला ना
हाँ। और कौन सा है
मेरा नाम मोहम्मद याकूब उमरी बात कर रहा हूँ।
जी
कल दर्श में पहली मरतबा समझ में आया वहाँ के अपने सोसाइटी में रहते हुए हमको कितना इतना हकीमाना तरीके से जिंदगी गुजारना चाहिए, उसके लिए खंडक की वाकई खंडक से पहली मरतबा इतनी बड़ी हिम्मत की बात मालूम हुआ ऑफ लाइफ
माशाल्लाह।
अपने भाइयों के दरमियान, अपने फैमिली के दरमियान और अपने दोस्तों के दरमियान भी एक बफर कायम होना चाहिए, हमें भी बगैर बफर के नहीं रहना चाहिए, ये बात समझ नहीं मरना।
इसको पकड़ लिया आपने,
जी मामा
माशाल्लाह जी। और कौन सा है
याद करूँ
जी, बोलिए
मामा। कल जो आपने खंडक के वाक़ थे एक बकरी पॉलिसी की आपने बात बताई, ये बात भी मुझे समाजी लाइफ का सुपर विजडम क्या है समझ में आया मामा। आदमी हर एक के साथ एक बफर बना रहे हैं, बच्चे अपने बीवी बच्चों के साथ भी, अपनी फैमिली वालों के साथ भी,
ऐसे हिंदुओं से ईसाइयों से सबसे
जी।
हाँ
वो ना कल ही मुझे ये बात समझ में आई कि सोशल लाइफ का सुपरविजन यही होना चाहिए, और बहुत बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम जो है इस बफरिंग पॉलिसी को नाक लाने की वजह से ही पैदा होते हैं।
सही,
अगर हम इसको मेंटेन कर लें तो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ पूरी तरह ना ये हो जाती है, सेफ हो जाती है,
इंस्टेंटली हल हो जाते हैं। चलिए और कौन सा है,
असरार बोल रहा हूँ मैं।
हाँ
कल जो आपने बताई विजडम ऑफ बफरिंग पॉलिसी, ये बहुत ही अहम पॉलिसी है हमारा ना, जो रोजाना की जिंदगी में हमको इस पॉलिसी की जरूरत है हमारा, तभी हम कोई मिशन कामयाबी से जुड़ सकते हैं हमारा। और मौलाना मैं कल आपकी बात सुनने के बाद कुछ तहावली मुताला किया मौलाना, यहाँ शिखुद सीरा पर 3 किताबें हैं मौलाना,
इस पर 3 किताबें हैं
سیرت.
اچھا ہاں,
تینوں مشہور کتابیں ہیں. ایک دکتور مہابیر رحمۃ اللہ کی کتاب ہے, دکتور زید عبد الکریم ازدی کی کتاب ہے, ایک دکتور سعید رمضان البوتی کی کتاب ہے.
اچھا فقہ السیرہ پر. ہاں
جی جی فقہ السیرہ پر.
جی جی
تینوں کتابوں کا مطالعہ کیا ہونا, کسی میں بھی کوئی بڑی بات بتائی نہیں گئی ہے.
جی
دکتور زید ازدی نے بس یہ بتایا ہے کہ پہلا جو انہوں نے مستفاد بتایا ہے وہ یہ ہے کہ فالکفر ملت واحدہ وکلہم اعداء لہذا الدین.
یعنی اگر یہ ذہن ہے تو دنیا میں رہ کے دنیا کا لڑے میرے خالی کٹے ہیں. جو کتاب دیکھے پارٹی سوچ نہ دے وہ کتاب نہیں ہے, وہ شیطانی صحیفہ ہے. ہر کتاب کو پازیٹو فکر دینا چاہیے. جو کتاب نگیٹو فکر دے وہ شیطان کا کام کر رہی.
انہوں نے جو بھی باتیں بتائی ہیں یہی نیگیٹو ہی تعلیم ملتی ہے مولانا سے. جیسا انہوں نے لکھا ہے کہ الاستفادۃ مما لدى الغیر مطلوبۃ بشرط اللہ یقبل المسلم شیئا یتعارض مع مبادئ دینہ. دوسروں کا طریقہ اس وقت اپنائیں گے جب لوگ مبادئ دین سے نہ ٹکراتے ہیں.
کوئی بھی تقریر, کوئی بھی گفتگو اگر پازیٹو خوراک نہ دے تو سمجھے کہ شیطانی تھی وہ. اور کوئی صاحب ہے؟
جی میرا نام ہے سلام علیکم.
جی
ہمارے نا آپ مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ نے سلمان فارسی کو مدینہ اللہ کر ایک مثال قائم کی اپنی اور ڈسٹینس کے درمیان ایک آر قائم کرنے کی, تو یہ صرف وقتی پالیسی نہیں بلکہ ابدی پالیسی ہے سماجی لیس کے متعلق. ہمیشہ سماجی لیس میں آدمی کو اپنے اور گھر والوں کے بیچ میں بیوی بچوں کے بیچ میں ایک کے بیچ میں بھی ایک آر فائن رکھنی چاہیے.
اور کون صاحب ہے؟ نہیں بولا.